کی بارگاہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، تین طرح کے وہ اشخاص کے بروز محشر اللہ پاک انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص فرمایا جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ دہ نصیب یہ کام ہم سب کریں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی ہماری وجہ سے کم ہو جائے اور وہ پریشانی دور ہو جائے تو ضرور کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ کی ذات پر کثرت سے درود بھیجنا، انشاءاللہ بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل رضا تحری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم،
کیسے ہیں مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ان ویڈیو سوالات کی طرف۔
میرا نام کاشان ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو لوگ مزارات پہ جا کر سجدے کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں، تو اس طرح کا کرنا جائز ہے؟ ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔
جی، مزارات پہ دو سوال ان کے، ایک مزار پہ جا کے سجدہ کرنا اور دوسرا ان کے وسیلے سے دعا کرنا۔ پہلی بات تو میں ساتھ یہ بھی ایڈ کر دوں اس کے کہ یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ مزارات پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں، صحیح پوچھے تو آج تک ہم نے تو کوئی ایسا بندہ اس طرح نہیں دیکھا کہ مزار پر باقاعدہ جو سجدہ کر رہا ہو، جسے سجدہ کہا جاتا ہے وہ سجدہ کر رہا ہو۔ اگرچہ ہمارے علماء کرام نے، فتاوی رضی اور اعلیٰ حضرت نے پوری سجدے کے حوالے سے بھی وہ ممانعت مذمت بیان کی ہے، لیکن آج تک ایسا یوں ہوتا نہیں ہے کہ کوئی جاتا ہے اور وہ جا کے سجدے ہی کرے۔ بہرحال اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہے اور دوسرا سجدہ تعظیمی، سجدہ تحیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو سجدہ عبادت یعنی کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا، اس کے لیے تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے ساتھ خاص ہے، اور اگر کوئی اس کے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ سجدہ عبادت کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور شرک کرنے کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو سجدہ ہے وہ سجدہ تحیت اور سجدہ تعظیمی ہے، جو ہم سے پہلے کی شریعتوں میں جس کا جواز رہا ہے، جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا حکم الہی کی وجہ سے، اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تحیت اور تعظیمی ہے۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک اونٹ نے سجدہ کیا تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بھی اس کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ تعظیمی کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی، فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اسلامیہ نے تا قیام قیامت اس حکم کی ممانعت فرما دی، تو اب کوئی بھی سجدہ تعظیمی، سجدہ تحیت کسی بھی شخص کے لیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ تحیت اب جائز نہیں۔ باقاعدہ یہ اس کی حرمت پر احادیث کریمہ موجود ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الزبدۃ الزکیہ کے نام پہ پورا یہ سجدہ تعظیمی، سجدہ تحیت کی حرمت پر پورا رسالہ تحریر فرمایا،
اور اس میں بکثرت احادیث آپ نے،
احادیث کریمہ، کتب فقہ، شروحات حدیث، سب سے اس بات کو مدلل کر کے بیان کیا ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی حرمت بیان فرما دی ہے تو اب کسی بھی شخص کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی سجدہ تعظیمی پھر بھی کر لیتا ہے بطور عبادت نہیں بطور تعظیم، تو بھی اب اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ اس وہ ایک فعل حرام کا مرتکب ضرور ہوگا، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سجدہ تحیت کر کے شرک کا ارتکاب کر لیا ہو، کیونکہ سجدہ تحیت اور سجدہ عبادت کے اندر سابقہ شریعتوں میں یہ فرق رہا ہے۔ ٹھیک، تو اب رہا معاملہ ہم آتے ہیں اس طرف کے جو مزارات پر، جیسے کہ آپ نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے، مزارات اولیاء پہ الحمدللہ علماء اہل سنت کی بھی حاضری ہوتی ہے، ہماری بھی حاضری ہوتی ہے، عوام بھی حاضری دیتے ہیں، تو جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے بکثرت ایسے بھی ہوں گے جو ہر جمعرات کو کسی نہ کسی بزرگ کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں، تو آپ نے کبھی کسی کو مزار کے آگے یوں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں؟ کیا اس طرح کسی مزار کے آگے کسی کو سجدہ کرتے دیکھا؟ ہم نے آج تک نہیں دیکھا،
یعنی جیسے صحیح سجدہ کر کے جو بات کا ہوتا ہے، میں اگر آپ اس کو، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یا تو کسی نے اپنی جہالت کی بنا پہ کر لیا، آپ نے حکم بیان کر دیا کہ وہ حرام ہے اگر تعظیم کے لیے، اور ایسا تو کسی مسلمان سے تصور نہیں ہے کہ وہ، اگر کوئی جاہل بھی ہے تو وہ اپنی جہالت کی بنا پر بھی معاذ اللہ کوئی عبادت کے لیے کرے، ایسا تصور
بزرگ کو سجدہ عبادت تو کوئی
ہو ہی نہیں سکتا، تو کوئی تعظیم کے لیے بھی کرے گا تو وہ حرام ہے، گناہگار ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چوکھٹ کو چومتے ہوئے کچھ جاتے ہیں، یوں بوسا دیتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھنے والا اس کو سجدہ سمجھتا ہے، ایسا بھی کیا کرنا چاہیے؟
اب کسی نے مثال کے طور پہ جو دروازہ ہے، دروازے کے پٹ جو دو پلو ہوتے ہیں، کوئی دروازے کے پلو کو چوم رہا ہے،
اور کوئی نیچے والے،
کوئی نیچے والا حصہ جو دروازے کی چوکھٹ کا نچلا حصہ ہوتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگا کے چوم رہا ہے، کوئی باقاعدہ اپنے ہونٹ لگا کر چوم رہا ہے، تو اس کو کسی بھی اعتبار سے سجدہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی جو سجدہ فرمایا گیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں، تو ان سات ہڈیوں میں پیشانی پلس یہ ناک دونوں کا ذکر حدیث مبارکہ میں، یہ زمین پر لگے، ہاتھ زمین پہ لگے، دونوں دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، یہ حدیث مبارکہ میں ان اعضاء کی بھی تفصیل بیان کی گئی ہے، تو اس انداز سے جب سجدہ کیا جائے گا تو یہ سجدہ ہے۔ اب جب اگر کوئی چوکھٹ کو چومتا ہے تو اپنے ہونٹ لگائے گا، پیشانی نہیں لگا رہا ہو، ٹھیک ہے، اب اسی پہ اس نے اپنے ہونٹ لگائے، یا کسی نے دونوں ہاتھ لگائے اور یوں ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا، تو یہ سجدہ نہیں کیا، یہ اس نے اس جگہ کے عظمت کے پیش نظر، مزارات اولیاء کے قرب و جوار کی وہ جگہ، ان ہستیوں کی بدولت یہ بابرکت ہو جاتی ہے، تو جب بابرکت ہے تو اس بابرکت مقام کے دروازے کو اگر کسی نے چھو لیا ہے اور چوم لیا ہے تو یہ عمل جائز ہے، لیکن سجدے والی حیثیت یہاں پر شرعی اعتبار سے نہیں بن پاتی۔ اب اس اپنے ہونٹوں سے اس چوکھٹ کو چومنے والے شخص پر اب کوئی اگر سجدہ کرنے کا الزام لگاتا ہے تو یہ اس کی طرف سے سراسر تہمت ہے، الزام ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ایک ایسے کام کی نسبت کر رہا ہے کہ جو کام حرام تھا اور وہ کام حرام وہ کر نہیں رہا،
کر نہیں رہا،
ٹھیک ہے، اب اس کو زبردستی کو یہ کہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے تو ایک مسلمان کے لیے تہمت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔
اسی طرح اچھا، وہ جو چوم رہا ہے، اگر ہم اس کو کچھ کہیں کہ اب عوام ہے، کم علم ہے، لوگوں کو اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے، ہم بڑے بڑے علماء کو دیکھتے ہیں وہ مزارات پہ حاضر جب ہوتے ہیں، تو جو ایک ہماری کتابوں میں باقاعدہ اس کے آداب احترام بیان کیے گئے ہیں کہ آپ مزار سے اتنے گز یا اتنے ہاتھ آپ دور کھڑے ہو کر آپ اپنا سلام عرض کریں، فاتحہ پڑھیں، ان چیزوں سے بچے کے جن کے وجہ سے لوگوں میں تشویش پیدا ہو؟
اس سوال کا ایک جز تو یوں کلیئر کرنا ضروری بھی ہے کہ اس عمل کو جو لوگ اگر چوکھٹ چوم رہے ہیں تو یہ سجدہ نہیں ہے،
سجدہ نہیں ہے، بالکل۔
اب رہا معاملہ، چلیں یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ سجدہ نہیں ہے، لیکن دیکھنے والے ناظرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو اپنی کم علمی کی بنا پر،
نادانی
کی بنا پہ سجدہ سمجھ رہے ہیں، اب وہ سجدہ سمجھ کے وہ اس طرح کی چیزیں نوٹ کر کے پرووائڈر کر دیتے ہیں اور اس طرح پھر وہ لگاتے ہیں کہ دیکھیں یہ حضرات مزارات کو سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سجدہ نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ تو اب ایسے مواقع کہ جہاں پر لوگ تہمت میں پڑے اور اس تہمت میں پڑنے کی وجہ سے ایک حکم شرع، یعنی چومنا جائز تھا، اس کو وہ سجدہ سمجھ کے اس کا کچھ غلط رنگ دیتے ہیں، तो फिर ऐसे मौके पर जब हाँ आवाम हो, आवाम के सामने इस तरह चौखट को ना चूमा जाए, ये चूमने वाले को देखने वाला कहीं सजदा समझ के बदगुमानी में पड़े, फिर उसके बारे में कि ये हराम काम हो रहे हैं यहाँ पे, तो इस एतबार से एहतियात इसी में है कि चौखट को भी इस अंदाज से ना चूमा जाए आवाम के सामने कि वो उसको सजदा समझे। वरना सहाबी किराम अलैहिम रिदवान से ये अहादीस करीमा में मौजूद है कि जब वो सफर से आया करते तो नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देते और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूमते, आपके कदमों को भी चूमा करते थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को सहाबा ने चूमा है तो कदमों को
रिवायत में बकायदा
बिल्कुल अहादीस करीमा में मौजूद है। तो अब ये जब चूमने वाला कदमों को चूमेगा तो लाजमी बात है वो झुकेगा। जब कदमों को चूमने के अदब एहतराम का तकाजा है कि उसी ने नीचे झुकना है और कदमों को अपने होंठ लगा लेने, तो ये अमल सजदा नहीं है। सजदे की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन ममानत फरमा दी, लेकिन इस अमल से सहाबे किराम अली रिदवान को मना
नहीं
फरमाया। तो दो अलग अलग चीजें हो गई। तो अवाम के सामने इस तरह के अंदाज को इख्तियार ना करें कि वो चौखट को चूमने को सजदा ताजीमी या माजल्ला सजदा इबादत समझें, इससे एहतियात करें। बाकी जो बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर हाजिरी का जो अदब इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने और हमारे उलमा अहले सुन्नत बयान करते हैं कि मज़ारात औलिया के कम अज़ कम चार हाथ का फासला, एक हाथ ये हमारे इतना ये एक गज होता है, तो इतने फासले से खड़े हों कि चार हाथ कम अज़ कम तो करीब होना भी गुना नहीं है, लेकिन अदब का तकाजा ये है। और इसमें भी अदब का तकाजा ये कि मज़ारात औलिया को चूमे ना,
हाथ टच ना करें, ना हाथों से वो करें ना,
अगर से जायज है,
जायज
अगर से हाथ लगाना हाथों को चूमना जायज, इसी तरह अपने होठों से कब्र को चूमना जायज, लेकिन अदब का तकाजा ये है कि इसको ना चूमा जाए। अगर कोई चूम भी रहा हो, कब्र को बोसा भी ले रहा हो, तो वो हराम या नाजायज काम का मुर्तकिब नहीं होता। और दूसरा ये कि औलिया किराम के क़ुर्ब में की जाने वाली जो दुआएं हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होती हैं। तो जहां औलिया किराम मौजूद हों, जहां उनकी इबादत गाह हो, तो वो मकाम मुतबर्रक है, तो उनके वसीले से भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जा सकती है और उनके वसीले से की जाने वाली दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्द कबूल होती हैं। ये वहाँ जाने वाले, वहाँ दुआ करने वाले, उनके वसीले को अल्लाह की बारगाह में पेश करने वाले, ये इनको तजर्बा भी होगा कि दुआ तो की है लेकिन मज़ारात औलिया के कुर्ब में जाकर उनके वसीला पेश करके की जाने वाली दुआएं वो कबूल जल्दी हो जाती हैं। तो ये अल्लाह वालों की तरफ से भी एक बरकत दुआ करने वाले को हासिल होती है।
जी बढ़ते हैं मजीद नाज़रीन के सवालात की तरफ।
सवाल पूछना है, कोई शरीफ फकीर निशानिया तो बता दियो, जो भाई शरीफ फकीर कैसा होना चाहिए, कितनी आमदनी होवे, कितनी होगी मालियत होवे तो वो शरीफ फकीर नहीं होगा, जब कितनी होगी।
जी मजीद
मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि जैसे कि ज़कात के पैसे मुस्तहिक़ ज़कात को देकर उसे मालिक बनाया जाता है, तो बाकी जो सात मसारिफ हैं ज़कात के उस पर किस तरह अमल किया जाता है, ये भी इरशाद फरमा दीजिए।
जी मजीद
इमाम साहब के लिए फर्जों से पहले जो सुन्नतें हैं वो पढ़ना जरूरी है, अगर सुन्नतें पहले नहीं पढ़ी जमात करवा दी इमाम साहब ने, तो इस तरह नमाजियों का और इमाम का नमाज के बारे में क्या हुक्म है, शरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
जी शरी फकीर के हवाले से भी एक पूरा चैप्टर ही है पूरा, और दूसरा सवाल भी जो ज़कात के मसारिफ हैं एक को हम देते हैं तो बकिया पर कैसे अमल करना है, कितने मसारिफ हैं, तो दोनों का कोई खुलासा ही मुख्तसरन वो बयान हो जाए। वैसे बहुत दोनों बड़े डिटेल वाले हैं, तफसील वाले सवाल हैं, और मकतदुल मदीना से एक बाकायदा पंफलेट वो जारी है जिसे ज़कात का हकदार कौन, और उसमें एक एक चीज़ यानी उसकी जो शरायत हैं वो खुलासतन पूरी डिटेल के साथ है उस पंफलेट पर लिखी हुई हैं, और कौन सी चीज़ें माइनस होंगी कौन सी चीज़ें नहीं होंगी उसकी भी डिटेल तफसील के साथ अगर आप उसको अपने इल्म में लाएं मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको कम से कम अच्छी तरह ये जहन नशीन हो जाएगी। उसका खुलासा क्या चलेगा?
शरई फ़कीर का एक माना तो है कि फ़कीर तो बहुत सारे होते हैं जो गली मोहल्लों में भी भीख मांगते हैं, भिखारी जिनको कहा जाता है, और एक ये है कि एक आदमी यूँ पेशावर फ़कीर नहीं होता, شریعت مطہرہ نے مالداری کے اعتبار سے ایک نصاب مقرر کر دیا ہے کہ اتنی مالیت کا کوئی شخص اگر مالک ہے تو وہ غنی ہے، اور جو اتنی مالیت نہیں رکھتا تو وہ غنی نہیں ہے۔ تو غنی کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ آتا ہے وہ فقیر، اس اعتبار سے اس کے ساتھ لفظ شرعی کا استعمال ہوتا ہے، شرعی فقیر، یعنی شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ شخص نصاب کا مالک نہ ہونے کی وجہ سے یہ غنی نہیں ہے بلکہ فقرا یعنی فقیر کہلاتا ہے۔ تو اب وہ نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا کوئی بھی ساز و سامان، یا اتنی مالیت کی کوئی مال تجارت، یا اتنی مالیت رکھنے والے روپے پیسے پرائز بونڈ کرنسی وغیرہ اگر کسی کے پاس ہیں اور حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، اس کے اوپر قرض وغیرہ بھی نہ ہو، یا اگر قرض ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد بھی اگر کسی کی ملکیت میں اتنا مال بنتا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مساوی ہو، تو وہ شخص غنی کہلائے گا۔
غنی،
اور جس کی ملکیت میں اتنا مال نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مساوی ہو، تو اتنا مال نہ ہو حاجت اصلیہ سے زائد، تو وہ شخص پھر شرعی فقیر کہلائے گا، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ شرعی فقیر کا زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے،
یعنی ایک شرعی فقیر ہونا اور ایک شرعی فقیر لوگوں سے مانگتا بھی پھرے،
جی
یعنی یہ یہاں پہ اس کو یہ اجازت،
یہ زکوٰۃ نہیں مانگ سکتا،
یعنی کوئی دے اور وہ لے لے زکوٰۃ ادا ہو جائے، زکوٰۃ ادا ہونے کے اعتبار سے یہ مسئلہ، لیکن یہ نہیں کہ وہ آگے لوگوں سے سوال کرتا رہے۔ ٹھیک ہے،
تو اب یہ شریف فقیر کے اعتبار سے یہ ہوا۔ اب باقی اگلا جو سوال تھا کہ مصارف زکوٰۃ اور بھی ہیں تو صرف شریف فقیر ہی کو زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے، تو دیکھیں کیوں دی جاتی ہے یا اس کے علاوہ کو نہیں دی جاتی، ایسا نہیں ہے کہ بقیہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ قرآن پاک میں جن مصارف کو بیان کیا گیا ہے، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا، امت کا، جن مصارف پر اتفاق ہوا ہے، اجماع ہے، تو ان مصارف میں زکوٰۃ کی ادائیگی سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ عمومی اعتبار سے جو دیگر مصارف ہیں ایسے افراد کچھ کم ہیں، اور جو شریف فقیر والی جو کیٹاگری ہے یا مصرف ہے، یہ عام طور پہ یہ مصرف زیادہ،
مساکین بھی ہیں،
مساکین ہیں تو مسکین کا جو درجہ ہے نا وہ فقیر سے بہت زیادہ لو لیول کا ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد بھی ہیں لیکن ان کی تعداد ہے کم
کم،
جبکہ شریف فقیر والا جو لیول ہے وہ مصارف اس کیٹیگری کے بہت زیادہ ہیں، رشتہ داروں میں بہت زیادہ مل جاتے ہیں، اہل محلہ میں مل جاتے ہیں، پڑوس میں مل جاتے ہیں، جہاں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ملازمین ہوتے ہیں، وہاں پہ اس درجے کے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں، جن کو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا حقدار قرار دیتے ہوئے شریف فقیر کہا جاتا ہے، ورنہ اور مصارف میں بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن دیگر مصارف کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔
اچھا، اس میں دو تین، جیسے مساکین بھی اسی میں آ گئے، فقرا بھی اسی میں آ جائے، اچھا پھر آگے مقروض بھی اسی میں ایک مصرف اس میں بطور خاص ہے، اچھا فی سبیل اللہ جو ہوتے ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو فی زمانہ جو طالب علم کی کیٹاگری ہوتی ہے جن پر ایک زکوٰۃ کا مال خرچ ہوتا ہے، ایک وہ افراد ہیں ان پر بھی ان معنوں میں ان پر بھی زکوٰۃ کا وہ مال خرچ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سوال شاید ان کے ذہن میں اس طور پر بھی ہو، چلیں اس کے بھی یہ رہنمائی ہو جائے نا، کہ یہ آٹھوں جو بیان ہوئے ہیں کیا سب کو ہی دینا مصارف میں خرچ کرنا ہوگا یا کسی ایک مصرف میں بھی خرچ کر دی ہو جائے گی؟
زکوٰۃ مثال کے طور پہ کوئی 50,000 روپے نکال رہا ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں سب کو اپنے یہ 50,000 روپے کے وہ باقاعدہ حصے کریں اور ایک ایک مصرف میں ایک ایک حصہ ادا کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ان مصارف میں سے کسی بھی ایک مصرف میں اگر زکوٰۃ کی پوری رقم بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، ایک سوال اور، قبل سنت امام کی امامت کر لینا، اب اس میں دو طرح، سنت موقع بھی ہے، سنت غیر موقع بھی، کیا کہتے ہیں؟
سنت موقع اس کی تاکید احادیث کریمہ میں ہے اور شریعت مطہرہ نے اس کے حکم کی تاکید فرمائی ہے، تو سنت موقع جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنت موقع ہیں، جمعۃ المبارک سے پہلے کی 4 رکعت موقع ہیں، اور اسی طریقے سے جو فجر کی نماز ہے اس سے پہلے کی 2 رکعت سنت موقع ہے،
اس کی اور زیادہ تاکید ہے
قریب با واجب۔ تو اب اگر کوئی سنت موقع نہ پڑھے اور جماعت امام کروا رہا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ ہے، बिला उजर सुन्नतों का तर्क ये ममनू है, और अगर तर्क की आदत बना लेता है तो गुनाहगार होगा, और ये आदत अगर बिल्कुल अलल ऐलान है तो फिस्क ऐलानिया होगा। तो अब तो मामला तो और सख्त हो जाएंगे जमात के हवाले से। तो अगर इमाम ने सुन्नत मौकदा नहीं पढ़ी और वक्त में गुंजाइश है, वक्त में गुंजाइश है कि सुन्नत भी पढ़ी जा सकती है और जमात भी कायम हो सकती है,
वक्त में गुंजाइश यानी नमाज का वक्त एक है जमात का वक्त। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं इमाम सवाल करते हैं तो हमसे उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं असल में जमात का टाइम हो गया था ना तो यूं कर लिया हमने, अब जमात का टाइम था जमात। अच्छा कभी कभार अगर ऐसी सूरत इमाम के साथ भी पेश आती है और इमाम सुन्नतों में मशगूल है और उसके एक दो मिनट अगर जमात में ताखीर भी होती है तो नमाजियों को तो ये बर्दाश्त करना चाहिए, ये रखना चाहिए कि यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है उस तरह का कि आप एक नमाजियों की एक तादाद है कि जो जोहर की कहें तो बाद में नमाज सुन्नतें अदा करेंगे, यानी जोहर की सुन्नतें उन्होंने
बाद में पढ़ सकते हैं,
बाद में पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी हैं, हालांकि ये भी आदत अच्छी नहीं है और नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमाम को ये उसको एक सहूलत हो ना कि नमाजियों की तरह से मुझे कोई अज़ान व तशनी, तो फिर वो कभी कभार वाली भी गलती नहीं करें और उसको बर वक्त ही अपनी नमाज को जो है वो पहले से ही सुन्नतें अदा करके फिर अपनी नमाज पढ़े।
तो अब इमाम अमूमी एतबार से जो आइमा किराम है वो सुन्नत कबलिया का एहतमाम
पहले से ईमानदार है,
बाकायदा मस्जिद में आके ही पढ़ रहे होते हैं। तो बिल फर्ज कभी ऐसा हो जाए कि आपकी मस्जिद में जैसे इस वक्त कराची में मेरे ख्याल में जमात फजर का जो वक्त है वो कहीं 6:35 है, कहीं 6:40 ये फजर की जमात का टाइम ये चल रहा है,
मेरी मस्जिद में 6:45 है। अब ऐसा नहीं करें हमारी मस्जिद का नाम,
अच्छा
हमने 6:45 रखा हुआ
तो आपकी मस्जिद में 6:45 है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब आपकी मिसाल नहीं दूंगा, कोई 6:40 वाली जहां जमात फजर की कायम हो रही है वहां इमाम साहब वुजू वगैरह करके ही पहुंचे और 6:39 हो गए। अब इनके पास टाइम है इसलिए कि कराची में इस वक्त जो तुलू आफ्ताब हो रहा है वो 7:00, आजकल का जो दिन चल रहा है 7:12 या 13 होगा। तो अभी इतना टाइम मौजूद है कि इमाम साहब बासानी सुन्नतें पढ़ सकते हैं, जमात कायम कर सकते हैं। तो पहले इमाम साहब सुन्नतें पढ़ेंगे,
सुन्नत ही पढ़ेंगे,
सुन्नत पढ़ने के बाद जमात का अहतमाम करेंगे। और वो जो मैं मसला जिक्र कर रहा था कि वक्त कम है, तो वहाँ वक्त कम होने का मतलब जमात का जो खास वक्त है वो वक्त मुराद नहीं है, बल्कि जमात नमाज का वक्त ही थोड़ा रह गया। मिसाल के तौर पर 7:05 हो गए, अब अगर सुन्नतें पढ़ेंगे और फिर फजर की जमात कायम होने में दुश्वारी हो सकती है, तो जिसने सुन्नत पढ़ना और फर्ज पढ़ना ये दुश्वारी का बाइस हो तो अब जमात में फर्ज की जमात कायम कर लें।
लेकिन आमतौर पर मस्जिद के अंदर ऐसे नहीं,
मस्जिद में ऐसा नहीं होता,
वो नहीं इमाम नहीं है तो मोजिन पढ़ा देंगे।
हाँ, तो इस वजह से एक नॉर्मल मिसाल है कि कभी ऐसा हो जाए तो उस वक्त में ये है कि फिर सुन्नतें तर्क की जा सकती है और जमात का अहतमाम कर लिया जाए।
उसमें भी अगर ये हो कि टाइम ये हो चुका है इतना टाइम है और इमाम ने अगर बिलफर्ज ये है कि वो जमात ही चली जाएगी तो फिर कोई और नमाज का अहल है और सुन्नत ही पढ़ चुका है उसको नमाज के लिए
वो नमाज का अहल है
वो नमाज पढ़ाए
वो नमाज पढ़ा ले। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि जमात का टाइम करीब आ चुका है और इमाम साहब ने सुन्नतें नहीं पढ़ी, कभी इमाम साहब बाहर से आते हैं मार्केट से, किसी भी वजह से ताखिर हो गई और सुन्नतों में जैसे जोहर की सुन्नतों में 3 रह गए और जमात का वक्त 3 बाकी हैं, तो अब इमाम साहब पहले सुन्नतें पढ़ेंगे। अब ये अगर जमात अगर 1:30 होती है तो हो सकता है 1:32 पे जमात कायम हो, तो ये 2-1 इंतज़ार कर लेने में कोई मुजायका नहीं है। नमाजियों को इस तरह के मामले में ताबुन करना चाहिए। बाज़ नमाजी बिल्कुल यानी टाइम देखना शुरू हो जाते हैं और इमाम साहब के लिए सुन्नतें पढ़ना बाज़ औक़ात बड़ी दूभर हो जाता है कि
उन्हीं को देखते रहते हैं,
अब घड़ी देख रहे हैं और इमाम को देख रहे हैं, ये थोड़ा तशवीश में इमाम को ना डाला जाए, उनको सुन्नतें पढ़नी दी जाए। बाई चांस कभी अगर ऐसा हो जाए तो इमाम साहिबान इस हवाले से इनको माजूर समझा जाए, लेकिन जहां पर इमाम साहब ही अगर सुन्नतें पढ़ने के लिए आते ही 1:30 जमात का वक्त है वो आते ही 1:27 हैं 28 हुए फिर सुन्नतें पढ़ते हैं और इस दौरान फिर 3-4 ऊपर चले जाते हैं जमात कायम होने में, तो इमाम साहब का ये फेल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि आवाम को जो जमात का वक्त दिया है तो उस वक्त को मलहूज रखना भी ये अखलाकी एतबार से ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नमाज जमात के लिए आते हैं और इन्हें जमात के बाद फौरन कोई काम होता है तो इस तरह ताखिर होने की वजह से वो आजमाइश का शिकार होंगे। तो इमाम साहब का कभी कभार ये अमल तो हो सकता है, रूटीन में ऐसा अमल ना करें।
ठीक है, एक सवाल है कि ये मैसेज आए कि क्या वो चाय पीने से वो टूट जाता है, آپ بھی چائے پی رہے ہیں حضرت، یہ مسئلہ بیان فرمائیں، یہ ان کو تشویش کیوں ہوگی؟ دوسرا، کن چیزوں کے کھانے سے باقاعدہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے سے ٹوٹتا ہے؟
چائے پینے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا،
ٹھیک،
یہ الگ بات ہے کہ چائے پینے سے یا بعضوں کا دودھ والی چیز کھا لینے سے منہ میں ٹیسٹ تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر فی الفور اگر نماز پڑھنے کا وقت ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ کلی کر لیں، اور منہ میں آنے والی چائے کی یا دودھ پینے کے بعد یا لسی پینے کے بعد بھی کچھ بو آتی ہے، اس کو دور کر دیں۔ باقی کوئی کون سی ایسی چیز ہے جس کو کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
کھانے سے تو متعلق نہیں ہے، البتہ بعض عوارض ہو سکتے ہیں، اب کوئی ایسی چیز پی ہے جس سے آدمی نشے کے اندر چلا جاتا ہے، بے ہوشی،
اب وہ الگ صورت ہے کہ اگر
وضو توڑنے والی چیز ہے،
کسی نے نشہ آور چیز پی لی جس کی وجہ سے نشے میں آ گیا، بے ہوش ہو گیا، تو پھر یہ صورت ایسی ہے کہ جن سے وضو ٹوٹ جائے گا نشہ آنے کی صورت میں، بے ہوش ہو جانے کی صورت میں، اس طرح وضو ٹوٹنے کے اسباب بن جاتے ہیں۔
اچھا، انہوں نے کہا کن چیزوں کے کھانے سے، تو حلال کسی چیز کے بھی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سمپل سادہ سا اصول، یہی جواب اس کا۔ حلال کوئی بھی چیز جو حلال ہے اور اس کو اس نے کھایا ہے یا پیا ہے،
بس فرق یہ ہے کہ
اس میں جہاں حدیثوں میں وہ منع کیا گیا بطور خاص ہے، اب کچی پیاز ہے، لہسن ہے، یا عام بھی نارمل جو بھی چیزیں آپ کھاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اچھی طرح کلی کریں۔ اب کلی آپ کو کتنی کرنی ہے، یا کسی کے بعد مسواک کی بھی حاجت پڑ سکتی ہے، ٹوتھ پیسٹ آپ کر لیتے ہیں، کچھ بھی آپ کر لیں، اصل چیز یہی ہے کہ وہ ازالہ ہو جائے، کہ اسمیل نہ ہو، بدبو نہ ہو، اس کا ازالہ ہو جائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والوں کے لیے یہ فرمایا کہ وہ کچی پیاز نہیں کھائیں، جنوں کو ابھی وہ کھائیں، اس درخت میں سے جو لیں تو وہ ہمارے وہ مسجد کے قریب بنائیں، مطلب یہ کہ وہ، پھر صحابہ اہتمام کرتے تھے وہ ان چیزوں کو نماز سے پہلے، اور آج بھی جن کا ذہن ہے تو وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر نماز ہے، یہ نماز کے لیے بھی ہے، یہ متعلقاً یہ نہیں کہ میں نے تو مسجد میں جانا ہی نہیں، یا اپنی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، گھر میں خواتین جیسے پڑھتے ہیں، تو اب اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم یہ کھائیں اور اس کے بعد فوراً نماز پڑھیں، ان کے لیے بھی یہی رہے گا، ظاہر ذکر الہی ہے، نماز ہے پورا، تو صفائی ستھرائی کر کے ہی وہ نماز پڑھیں گے۔
مرد حضرات کے لیے مسجد میں جانے میں تو اور زیادہ
کام
پہلو بن جاتا ہے کہ ایک تو نماز پڑھنی ہے، پھر مسجد بھی خوشبودار رکھنی ہے، اور کوئی ایسی چیز کھا کر کہ جس کے کھانے کے بعد منہ میں اس کی بو باقی رہے اور اسی کی ڈکاریں آتی رہیں جس کی وجہ سے مسجد میں بو کا بھپکا ہے، تو ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ خواتین کو بھی نماز سے پہلے اگر یہ کھانا ہے تو منہ کو اچھی طریقے سے صاف کرنا ہوگا، جیسے پیاز ہے، لہسن ہے، مولی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو کھانے کے بعد آدمی کے منہ کا ذائقہ جس کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے اور بو پیدا ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کے کھانے میں کھانا جائز ہے، لیکن کھانے کے بعد اگر فوراً نماز پڑھنی ہے تو اچھی طرح منہ کو فریش کر لیں، صاف کر لیں، یا پھر یہ چیزیں اگر کھانی ہی ہیں تو پھر نماز کے بعد پھر ان چیزوں کا کوئی صورت نکالی جائے۔
ٹھیک ہے، اچھا سوال ایک یہ ہے کہ میت اگر اس کے کوئی مصنوعی دانت لگائے ہیں، وہ دانت بھی سونے کا لگا ہوا ہے، تو کیا کریں گے، اتاریں گے، کیا کریں گے؟
اگر وہ دانت فکس ہو چکا ہے کہ جس کو اکھاڑنے میں، نکالنے میں زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہو، تو ایسی چیز اگر مردے کے دانتوں میں اس انداز سے وہ دانت فٹ ہے، فکس ہے، تو پھر اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ البتہ اگر دانت جو ہے وہ ریموو ہو سکتا ہے، بآسانی نکالا جا سکتا ہے، لگاتا ہے، جیسے عام طور پہ ہمارے عرف میں بتی سی کہا جاتا ہے، وہ پورے دانتوں کا ایک فریم بنا ہوا ہوتا ہے، اوپر نیچے کے دانت، تو وہ نکالے اور رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض دانت ہوتے ہیں دو تین دانتوں کا وہ ایک وہ ہوتا ہے اور تار
برج بنا کے لگا دیا،
تو اب وہ دانتوں کو لگا دیتے ہیں، مصنوعی دانتوں کو رات سوتے وقت نکال دیتے ہیں، تو
یہ کم ہو گیا حضرت، اب تو کہاں چلا گیا، یہ سونے تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے چاندی تک آئے تو وہ ہے، پھر آگے اور اب ایسے ایسے آ رہے ہوتے ہیں، بعض بیرون ملک سے باقاعدہ اس کے آرڈر دے کر اور ان کو تیار کرواتے ہیں اور پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک اس میں پیسہ لگتے ہیں، اور نہ بھی سونے چاندی کا ہو تو عام بھی مصنوعی دانت ہیں جن کے بارے میں لوگ یہ سوال تو کرتے ہیں، تو یہ مصنوعی چیز اگر قبر میں ساتھ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں، یعنی فکس ہو چکے ہیں؟
فکس ہو چکے ہیں، نکالنے میں اگر زندہ کو اذیت ہے تو ان چیزوں کے نکالنے میں مردے کو بھی اذیت ہوتی ہے، تو اب اس کو نہیں نکالا جائے گا، لیکن جو بآسانی نکل جاتے ہیں اور جس کو باقاعدہ بغیر کسی تکلیف کے زندہ آدمی نکال لیتا ہے، رکھ دیتا ہے، دل لگا لیتا ہے، تو اسی طرح وہ چیزیں، ایسے دانت اگر کسی شخص کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کو نکال لیا جائے گا، اگر سونا ہے تو اس طرح کی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، ان کو نکال لیں۔
اچھا ایک سوال اور ہے، کیا غیر مسلم کا بلڈ وغیرہ ضرورت ہو تو مسلمان کو دیا جا سکتا ہے؟ یہ اسی کا الٹ بھی کر لیں، کبھی وہ بھی ضرورت ہوتی ہوگی؟
بس ضرورت مسلم یا غیر مسلم ایک دوسرے کو اگر ان کا بلڈ دیا گیا چڑھایا گیا تو شرن یہ جائز ہے، البتہ مسلمان کو غیر مسلم کا بلڈ ڈائریکٹلی لینے سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔
ٹھیک ہے، دربار پر آپ نے سجدے کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو جو چکر لگایا جاتا ہے جسے ہم طواف کہتے ہیں، تو اس پہ بھی کیا کہتے ہیں آپ؟ دربار پر طواف کرنا، یا ایک تو ہے قبر کے ارد گرد کوئی ایسی ہو چیز، تو وہ اس کو کیسے کہیں گے آپ؟
طواف کے اس قبر کے اس انداز کے طواف کی بھی ممانعت ہے، تو یہ طواف بھی منع ہے،
یعنی جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہو طواف نا، آپ کوئی باقاعدہ کوئی طواف کر رہا ہو، مثال کے طور پہ اب یہ مزار، اب یہاں سے آپ آئیں، یہاں فاتحہ پڑھی اور یہاں سے آپ یہ نکل گئے، اس کو کیا طواف کہیں؟
اس کو طواف نہیں
لوگ کہیں گے۔ ایسے سی بعض اوقات حماقت سے کام لیتے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی یہ کہہ لیتے ہیں۔
اچھا تو دیکھیں سات پھیروں،
اب یہ گنبد شریف ہے ٹھیک ہے، جو بھی کہیں ان کا قبہ جو بنا ہو مزار شریف کا جو بھی، اب ادھر سے آئیں اور ادھر سے اپنی جانا جانا ہے یا نکلنا ہے، یا ویسے ہی وہ اس کا احاطہ دیکھنے جا رہا ہے، ابھی پورا مزار شریف کا دیکھ لیتا ہے، وزٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے،
مسجد نبوی شریف کی لوگ
وہاں، مسجد نبوی تو ماشاء اللہ، لیکن اب اس کو اس انداز سے یہ پیش کر دینا کہ یہ دیکھیں بھی لوگ ادھر سے نکلتے ہیں یوں جاتے ہیں، ادھر سے نکلتے ہیں،
اس کو طواف نہیں کہیں گے۔ جیسے بعض اوقات وہ مزار شریف اگر جس روم میں ہے، جس کمرے میں ہے، تو وہاں آمد و رفت کے حوالے سے ایک وہ بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ مزار پہ حاضری دینے والے یہاں سے آئیں اور ان کے لیے نکلنے کا راستہ اس طرح سے، اب یوں آنے اور وہاں سے مزار پر حاضری دے کر دعا سلام یہ پیش کرنے کے بعد واپسی نکلنے کا ایک راستہ الگ سے بنا دیا، تو اس کو طواف یا پھیرا نہیں کہا جائے گا۔ تو باقی طواف جس کو کہتے ہیں، جس طرح کعبۃ اللہ شریف کا جو طواف ہوتا ہے سات پھیرے، سات سے کم وہ طواف نہیں ہوتے نا۔
اچھا وہ طواف ہی نہیں، یہ یعنی یہ بھی ایک لوگوں کے لیے بعض اوقات ہوتے ہیں، وہاں جا کر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نفلی طواف جتنے،
حتیٰ کہ اگر کسی نے سات پھیرے کے بعد آٹھواں پھیرا بھی کر لیا تو حکم یہ ہے کہ چھ پھیرے اور کریں، تاکہ سات پھیروں کا پورا ایک مجموعہ طواف کہلاتا ہے،
یعنی وہ ایک نیا شروع ہو گیا،
نیا طواف شروع ہو گیا۔ تو اس لیے جو مزارات اولیاء پر جو حاضرین آتے ہیں اور ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف سے چلے گئے، تو اس کو طواف نہیں کہا جائے گا، انتظامیہ کی طرف سے ایک وہ ہوتی ہے آمد و رفت زائرین کو پریشانی نہ ہو کہ جس طرف سے آئے وہیں سے سب واپسی جانے لگیں تو پھر یہ دشواری ہو جائے گی، تو اس لیے ان کے آمد و رفت کے اگر وہ ایریا الگ کر دیا، تو اس طرح مزار کے یوں گرد اگر کوئی گھوم کے واپسی جانا چاہ رہا ہے تو اس کو طواف نہیں کہہ سکتے اور اس کو طواف کہنا بھی نہیں چاہیے۔
ٹھیک ہے، اور واقعی اگر کہیں 100% جس کو طواف کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا ہو رہا ہو تو ہم اس کی بالکل بھی کوئی طرف داری نہیں کریں گے، وہ جائز ہی نہیں، وہ اگر کہیں ہو بھی رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اور اس میں کوئی طواف کی نیت سے ماذا اللہ کوئی مزار کے ارد گرد چکر لگاتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ طواف صرف کعبۃ اللہ شریف کا ہی طواف ہے، ہم الحمدللہ اہل سنت اپنے عقائد بالکل کلیئر اور واضح ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، افتاوی رضویہ شریف میں بھی یہ باقاعدہ یہ طواف کا مسئلہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، مزارات کے بھی جو آداب ہیں احترام ہیں، اور پھر اس میں جو بھی شرعی طور پر غلطیاں بھی ہیں لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بھی ہمارے علماء نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے۔ لہذا ایک غلطی کو آپ سن کر، اور وہ بھی کوئی عوام کرے، اور اس کو آپ کہیں کہ پورے اہل سنت کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیں، تو یہ تو درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کم از کم علماء اہل سنت سے، مفتی کرام سے، دار اہل سنت سے آپ پوچھ لیجئے، پہلے اس کی آپ عقیدہ تو پوچھ لیں، اس حوالے سے شرعی مسئلہ کیا ہے وہ پوچھ لیں آپ، پھر اس کے بعد آپ بات کیجئے۔ آپ کو کبھی بھی کوئی اہل علم، جو اہل سنت کا کوئی عالم ہو، علم رکھنے والا ہو، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی ہوگا، کبھی آپ کو یہ دو غلطیاں کرتے ہوئے وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا، ایک یہ کہ وہ جا کے سجدہ کرے مزار کو یا مزار کا طواف کرے، آپ کو کبھی بھی نظر نہیں۔
جو علماء سے مربوط عوام ہے، دینی شعور رکھنے والی ہے، وہ کبھی اس طرح کی سنگین غلطی نہیں کرتے۔ باقی جو بالکل جو حالا کا طبقہ ہے، جو علم دین سیکھتے بھی نہیں ہیں، اور دیکھا جائے تو کئی پشتوں سے نظر نہیں آتا کہ وہاں کوئی تعلیمی کا سلسلہ رہے، تو ان حضرات کا فیل وہ اہل سنت کی طرف چسپاں نہیں ہو سکتا، ان کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. جو کچھ علم دین سیکھا، مولا کائنات مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.